السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کے لیے حفاظتی تدبیر ہے. اللہ نے انسان کو حیات دی ہے، حیات کا مقصد مقرر فرمایا ہے. مقصد زندگی کے حصول کے لیے ہدایت کا نظام بنایا ہے، اور اس ہدایت کے نظام کو انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے نازل فرمایا ہے اور ابلاغ کیا ہے. اور اس مقصد اور زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر بنائی ہے، تقوی اسے قرار دیا ہے. تقوی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اور ہر شعبہ کے لیے حفاظتی انتظام، حفاظتی بندوبست اور حفاظتی تدبیر ہے. اسی شعبۂ حیات کے متناسب اور مطابق، اور انسانی حیات کا ایک بہت اہم پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بنیادی حیاتی پہلو قرار دیا ہے، وہ انسان کی سماجی زندگی ہے، اجتماعی زندگی، وہ زندگی جو سارے انسان باہمی مل کر زندگی گزارتے ہیں. اس کے مقابلے میں نجی زندگی ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، شخصی ذاتی خاندانی زندگی ہے. یہ بھی اسی سماج ہی کی آغوش میں تشکیل پاتی ہے، لیکن حفاظت کے لحاظ سے جب تک انسان کی سماجی زندگی کی حفاظتی تدبیر نہ ہو، اس وقت تک انسان کی نجی زندگی محفوظ نہیں ہے. جیسے ہم اپنے ملک اور شہر میں دیکھتے ہیں کہ اگر شہر میں امن و امان نہ ہو تو ہمارے گھر میں امن و امان کوشش کے باوجود قائم نہیں رہ سکتا. آپ کا سفر، نجی سفر بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کی نجی زندگی محفوظ نہیں ہے، آپ کے نجی اموال محفوظ نہیں ہیں. اس وقت محفوظ ہیں جب ہوں گے جب شہر میں حفاظتی نظام نافذ ہو، امن و امان قائم ہو، اس کے آغوش میں آپ بھی محفوظ ہوں گے. لیکن اگر شہر غیر محفوظ ہے اور ہم احساس امنیت و تحفظ اپنے گھر کے اندر یا اپنی نجی زندگی میں کریں، یہ کاذب احساس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے تحفظ کے لیے سماجی تحفظ کو ضروری قرار دیا ہے. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل صدق و صداقت کے معیت میں زندگی گزارو. حفاظتی تدبیر کئی عملی شکل یہ ہے کہ آپ محفوظ سماج اس وقت ہوگا جب مومنین کے معاشرے میں معیت سچوں کی ہو، صادقین کی ہو، اہل صدق و صداقت کی معیت ہو. اگر صادق افراد نہیں ہیں ایک معاشرے کے اندر تو وہ معاشرہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا، وہ معاشرہ پر امن نہیں رہے گا جس میں سچے لوگ نہ ہوں، جس میں صادق نہ ہوں. صادق قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے، صادق کا صادقین کے ساتھ زندگی گزارنے اور صادقین کی معیت میں زندگی گزارنے کا حکم بھی دیا ہے، اور پھر بتا بھی دیا ہے کہ صادقین کون ہیں تاکہ لوگ خود اپنی طرف سے اپنے ثواب دید پر صادقین نہ بن بیٹھیں اور صادقین کے معیار نہ بنانا شروع کر دیں. اس لیے قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے کہ سچے کون ہیں اور صادق کون ہیں. البتہ جیسے مومنین کے درجات ہیں، مومنین مختص نہیں ہیں عہد رسول اللہ کے ساتھ، زمانہ نزول قرآن کے ساتھ، یا صدر اسلام کے زمانے کے ساتھ مومنین مختص نہیں ہیں، مومنین قیامت تک ہیں. اور اسی طرح جتنے عناوین طبقات قرآن نے بنائے ہیں یہ سب تمام انسانی نسلوں کے اندر ہیں. یہ جو بعض مفسرین تفسیر کے مقام پر اس طرح کا شبہ پیدا کر دیتے ہیں اور شائبہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ آیات مختص ہیں کسی خاص طبقے کے ساتھ، اس سے اگر کوئی قرآن سے ہدایت لینا بھی چاہے تو اس کے لیے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. ویسے تو بالعموم لوگ قرآن کی ہدایت میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، قرآن پر زیادہ، مومنین و مسلمین کی بات کر رہا ہوں، کہ زیادہ قرآن پر اعتماد نہیں کرتے، قرآن کو تقدس دیتے ہیں، قرآن کے احترام کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں قرآن کو، اجر و ثواب کے قائل ہیں، لیکن عملی زندگی کے لیے اسے قابل اعتماد نہیں سمجھتے. ہمارا عملی رویہ یہ ہے، لیکن احترام ہے. بعض مومنین اس سے آگے بڑھ کے، تقدس و تقدیس سے بڑھ کے آگے قرآن سے رہنمائی بھی لیتے ہیں، ہدایت بھی لیتے ہیں. ہر چند ایک روش ہدایت لینے کی یہ ہے کہ منتخب ہدایت لیتے ہیں اپنی پسند کی، بما تہوا انفسہم، جو ان کے نفوس کو پسند آئے وہ چیز قرآن سے لے لیتے ہیں، جو پسند نہ آئے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے. اب جو بھی قرآن سے ہدایت لینے آتا ہے، یا مکمل ہدایت لینے آتا ہے، یا منتخب ہدایت لینے آتا ہے، اس کی راہ میں شبہات آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ذہنی شبہات اور مفروضے جو اسے قرآن سے استفادے سے روک دیتے ہیں. اور ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ قرآن نے جو طبقات ذکر کیے ہیں، جیسے مومنین ہیں، جیسے مجاہدین ہیں، جیسے صادقین ہیں، یہ خاص معین افراد مراد ہیں قرآن کی. نہ ہر نسل میں صحابہ کے اندر بھی صادقین ہیں، صحابہ کے بعد جو دوسری نسل آئی ہے ان کے اندر بھی صادقین ہیں، اور اسی طرح ہر انسانی نسل میں صادقین ہیں جیسے مومنین ہیں. مومنین پہلی نسل آ کے پھر ختم نہیں ہو گئے، جاری ہے سلسلہ، تو صادقین بھی ہر نسل میں موجود ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب آپ سماج تشکیل دو، معاشرہ تشکیل دو، اس کی بنیاد صادقین پر ہو، بنیادی رکنیت معاشرے کی صادقین کو حاصل ہو. اور صادقین کون ہیں، قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اپنے زمانے میں اگر آپ نے صادقین تلاش کرنے ہیں تو ان کی قسموں پہ نہ جاؤ، ان کے ظاہری اعمال پہ نہ جاؤ، ان کی شہرت پہ نہ جاؤ، فلاں آدمی سچا ہے، یا آپ اپنے آپ کو معیار نہ قرار دو. ممکن ہے ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ سچ بولا ہے، تو آپ نے اس کو صادقین لکھ لیا ہے کہ یہ میری ڈائری میں یہ صادق آدمی ہے، سچا آدمی ہے، اور باقی ساری دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، باقی ساری دنیا کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، فریب دیتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس نے نہیں کیا یہ کام، تو آپ کے کاغذوں میں وہ سچا شمار ہوتا ہے، نہیں ہے وہ سچا۔ سچائی قرآن صرف باتوں کی حد تک نہیں بلکہ سچائی کا عملی معیار قرآن کریم نے قائم کیا ہے۔ ایک تو سچا اس کو کہتے ہیں جس کی بات سچی ہو، لیکن یہ آدھا معیار ہے سچائی کا کہ اگر کوئی سچی بات کرتا ہے تو سچا نہیں ہو جاتا۔ منافقین سچی بات کرتے تھے اور قرآن کہتا ہے جھوٹے ہیں یہ، ان کی سب سے بڑی دنیا کی بڑی سچائی منافقین ظاہر کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہتے تھے انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن کا فرمانا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ کو علم ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو منافق آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگرچہ وہ بات جو کر رہے تھے ٹھیک تھی، ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ واقعیت اور حقیقت کے مطابق تھا، لیکن سچائی فقط واقعیت کے مطابقت کو نہیں کہتے، سچائی قول کے اعتقاد کے مطابق ہونے کو بھی کہتے ہیں اور واقعیت کے مطابق ہونے کو بھی کہتے ہیں، کہ انسان کی بات انسان کے دل کے مطابق ہو، اعتقاد کے مطابق ہو، اور اعتقاد واقعیت کے مطابق ہو، پھر سچائی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے آدھا معیار رکھا ہوا ہے جھوٹ اور سچ کا، کہ اگر کسی کی بات واقعیت کے مطابق ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سچا ہے، اگر اس کی بات واقعیت کے مطابق نہیں نکلتی تو ہم اسے کہتے ہیں جھوٹا ہے یہ۔ لیکن قرآن بہت جامع مصداق یا معیار سچائی کا بیان فرماتا ہے۔ اسی معیار میں سے ایک آیہ کریمہ پہلے سورہ بقرہ کی آیہ 177 اور سورہ احزاب کی آیہ 23 میں سچوں کا قرآن نے معیار بتایا ہے۔ ان سچوں میں سے ایک معیار قرآن نے سورہ مبارکہ حجرات میں ذکر فرمایا ہے آیہ 15 کے اندر۔ آیہ 15 میں، اسے آیہ 14 کو بھی ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ وضاحت ہو جائے، قرآن کریم نے دونوں آیات کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب یعنی بادیہ نشین، بدو، دیہاتی لوگ۔ اعراب اصطلاح عرب میں ان کو کہتے تھے جو بادیہ نشین، قبیلہ نشین اور خانہ بدوش لوگ، جن کو کہتے ہیں، یہ اعراب کہتے تھے ان کو۔ قالت الاعراب، مسلمان ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اظہار کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، قل، اللہ کا فرمان ہے کہ رسول آپ انہیں فرما دیں، قل لم تؤمنوا، وہ کہتے تھے ہم مومن ہیں، اور اللہ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو کہ آپ انہیں بتائیے کہ تم مومن نہیں ہو، ایمان نہیں لائے ہو۔ یہی وہ بار بار وضاحت ہوتی ہے کہ قرآن کے معیار اور ہمارے معیار مختلف ہیں، ہم بھی سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی مومن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ہم اپنے مومنین ہیں، یہ مومنین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ یہ مومن اپنا ایمان، اپنی زندگی قرآن پر پیش کرے کہ قرآن بھی مومن مانتا ہے تمہیں، مومن سمجھتا ہے یا نہیں، یا بقلوں میں خود مومن ہو، اپنی زبانی خود مومن بنے ہوئے ہو اور خوش ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی مومن ہیں، اللہ سے قبول کرواؤ، تسلیم کرواؤ، تصدیق کرواؤ کہ اللہ بھی آپ کو مومن کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ یہ آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ فرمائیے کہ مومن نہیں ہو تم، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تسلیم ہو گئے ہیں۔ اس کو مفسرین نے یہ مانا ایمان اور اسلام کے درمیان فرق میں اس آیت کو بیان کرتے ہیں، کہ اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے، اسلام ابتدائی درجہ ہے اور ایمان اگلا درجہ ہے، نہ یہ نہیں آیا کریمہ کہہ رہی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ قبائل بدو تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب رسول اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، لشکر نہیں تھا، لیکن دعوت تھی جیسے مکہ کے اندر تھی، اور یہ دعوت جب مختلف مشرکین کو پہنچتی تھی تو دعوت دینے والے کو وہ دیکھتے تھے کتنا طاقتور ہے، زور ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے، نظریاتی معاشرہ نہیں تھا، قبائلی معاشرہ تھا، جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ مثلا ابھی آپ آج کے ملک، آج کے ماحول میں دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں تو مختلف طبقات موجود ہیں، کچھ طاقتور طبقات موجود ہیں، کچھ کمزور طبقات ہیں۔ یہ کمزور طبقات اگر کوئی پیغام کسی کو دیں، دعوت دیں، تو وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، چونکہ کمزور آدمی کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اور طاقتور اگر کوئی بیہودہ بات بھی کرے، غلط بات بھی کرے، اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں، چونکہ اس کے پاس طاقت ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں، کمزور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، طاقتور سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں دو طرح کی ہیں، کمزور مذہبی جماعتیں ہیں اور طاقتور مذہبی جماعتیں ہیں۔ اسی طرح علماء میں کمزور علماء بھی ہیں، طاقتور علماء بھی ہیں، اور مختلف طبقات میں اہل علم میں کمزور بھی ہیں مالی طور پر، یا اگر کمزور کی طرف سے دعوت جائے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہی بات اگر طاقتور کرے سب اس کو سنجیدہ لیتے ہیں، کمزور کی بات کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ غریب آدمی بہت حقیقی کھری بات کرے، اس کو سب کہتے ہیں چپ رہو، منہ بند رکھو، اور اس طرح کے متشدد الفاظ بیان کرتے ہیں اس کو۔ لیکن طاقتور آدمی اگر ایسے بیہودہ باتیں کر رہا ہو تو کہتے ہیں غور سے سنو، سیکھو ان سے، یہ بڑے حکمت کے موتی پرو رہے ہیں آپ ان سے، چونکہ طاقت ہے ان کے پاس۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، جب رسول اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی، صرف دعوت تھی، پیغام تھا، اس وقت جو لوگ ایمان لائے، قرآن ان کو بہت اعلیٰ درجے کا مومن مانتا ہے، قبل از فتح مکہ، یہ وہ لوگ تھے جب رسول اللہ کے پاس سیاسی طاقت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، فوج نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، صرف دعوت تھی، پیغام تھا، اور انہوں نے اس وقت سمجھا اور قبول کیا۔ پھر رسول اللہ کے پاس طاقت آ گئی، مکہ میں حکومت قائم ہو گئی، مدینہ میں، اور مکہ فتح ہو گیا، اس وقت مکہ والے بہت سارے مشرکین مسلمان ہو گئے، طاقت دیکھ کر مسلمان ہوئے، یہ پیغام دیکھ کر، دعوت دیکھ کر، حقانیت سے متاثر نہیں ہوئے، رسول اللہ کی طاقت اور پاور سے متاثر ہوئے کہ اب مار دیں گے اگر اب بھی ہم نے مقاومت کی، جیسے بنو امیہ تھے، یہ طاقت دیکھ کے متاثر ہوئے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے یہ برابر نہیں ہیں ان مومنین کے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر جب مدینہ میں دعوت کا عمل آگے شروع ہوا قبائل کے اندر، تو وہ دعوت پر غور نہیں کرتے تھے کہ پہلے دیکھیں آپ کا نظریہ کیا ہے، وہ خود صاحب نظریہ تھے، جب آپ کا پیغام جاتا ہے تو آپ کا نظریہ پڑھتے ہیں۔ آج بھی لوگ نظریہ نہیں پڑھتے، بائیں کہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور نظریاتی دنیا بھی ہے، لیکن وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، نظریہ و علم و اعتقاد اور دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف طاقت تھی، طاقت کی طرف سے جو پیغام جاتا تھا سنجیدہ ہوتے تھے، سیریس لیتے تھے، کمزور کی طرف جو جاتا تھا اس کو رد کر دیتے تھے۔ تو جب رسول اللہ کا پیغام انہیں گیا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، تو یہ مسلمان ہو گئے، یعنی تسلیم ہوئے، رسول اللہ کے سامنے تسلیم ہوئے، نہ کہ اسلام در مقابل ایمان، کہ اسلام پہلا درجہ ہے معرفت کا اور ایمان اعلیٰ درجہ ہے، وہ ایمان ہی ہے، دو درجے نہیں ہیں کہ پہلی سیڑھی پہ انسان مسلمان ہوتا ہے، دوسری سیڑھی پہ مومن ہو جاتا ہے، نہ، ایمان اور اسلام دو درجے نہیں ہیں، ایک نچلا اور ایک اعلیٰ درجہ۔ یہ اسی آیت سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. اسلام اس تسلیم سے مراد یعنی جب رسول اللہ کا پیغام گیا تو ہٹ درمی نہیں دکھائی, تسلیم ہو گئے, کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر آپ کو قبول کرتے ہیں, ہم آپ کے تابع ہیں, آپ جو حکم دیں ہم مانیں گے. تسلیم ہو گئے, سرنڈر ہو گئے. اس تسلیم سے مراد سرنڈر ہے, اس تسلیم سے مراد اعتقاد نہیں ہے. لہذا جب انہوں نے کہا کہ آمنا تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ابھی تو سرنڈر کیا ہے آپ نے, ایمان تو شروع ہی نہیں ہوا ابھی, آپ نے کوئی چیز سیکھی نہیں ابھی, پڑھی نہیں ہے ابھی, ابھی صرف آپ تسلیم ہوئے ہو, ہتھیار ڈالے ہیں آپ نے یا مقاومت و ہٹ درمی ختم کی ہے آپ نے, ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. بلکہ کہو کہ اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی, نہ کہ اسلام داخل ہو گیا ہے ایمان داخل نہیں ہوا. یہ ذاکروں خطیبوں کا بڑا دلچسپی کی آیت ہے, یہیں پہ وہ لوگوں کے سامنے جو جلوے دکھاتے ہیں اسلام اور پھر دو درجے کر دیتے ہیں مومن کون ہے مسلمان کون ہے فلاں, یہ آیت وہ بات نہیں کر رہی. یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ابھی تم نے سرنڈر کیا ہے, ابھی تم آگے تسلیم ہو گئے ہو, ہتھیار ڈالے ہیں, لیکن ایمان کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا. ایمان آپ کو بعد میں اختیار کرنا ہوگا اور ایمان کا اظہار کرنا ہوگا, ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے ذرا برابر, نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے. اور وہ جو آپ فرق کرتے ہو اسلام اور ایمان میں, وہ ایک ہی حقیقت کے دونوں نام ہیں. چونکہ قرآن اگر دیکھیں تو مسلم بھی کہتا ہے اور مومن بھی کہتا ہے, دونوں ایک معنی میں قرآن استعمال کرے. قرآن کی اصطلاح میں اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے, اسلام اللہ کا دین ہے اور ایمان اسی دین خدا کو قبول کرنے کا نام ہے. یہ جو اسلمنا کہو اسلمنا, یہ مسلمانی نہیں ہے, سرنڈر ہے یہ, یعنی آپ ہتھیار ڈال دیا, آپ نے اب ہمارے تابع آ گئے یا مسلمانوں کا تابع آ گئے, آپ ان کے انڈر آ گئے, اس لیے ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں ذرا بھی ایمان ابھی آیا ہی نہیں ہے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اگر اللہ اور رسول کے سامنے اطاعت کرو گے پھر اس وقت ہے کہ آپ مومن بھی بن جاؤ گے مسلم بھی بن جاؤ گے اور اطاعت کرو گے اور تمہارے اعمال بھی اس وقت مان لیے جائیں گے. اس کے بعد ہے انما المؤمنون الذین آمنوا, مومن کون ہوتا ہے؟ بدوؤں کو جب بدو آ کے کہتے تھے ہم مومن ہو گئے آمنا, اور انہوں نے کہا گیا کہ نہ آپ ابھی مفادات کی خاطر اپنے دنیاوی منفعتوں کی خاطر سرنڈر کیا ہے, آپ نے مومن نہیں ہوئے ہو. مومن کیسے ہوتا ہے انسان؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ والرسول, ہی مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابو, پھر اس کے بعد ریب و شک و شبہ اور تذبذب و تردید بھی اس کے اندر پیدا نہ ہو. وجاہدوا باموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ, ایمان لائے اللہ پر, ایمان لائے رسول اللہ پر, اور شک نہ کرے, ارتیاب نہ کرے, کھٹکا نہ اس کے دل میں, اور جہاد کرے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے, مال و جان کے ذریعے جہاد کرے اللہ کی راہ میں. اولئک ہم الصادقون, یہ سچے ہیں. اولئک ہم الصادقون, یہ مومن جو ایمان لائے اللہ و رسول پر, شک نہیں کیا, شبہ نہیں ہے ان کے دلوں میں, اور انہوں نے جان و مال کے ذریعے جہاد کیا ہے, جان و مال اپنے راہ خدا میں پیش کیے ہیں, یہ سچے مومن ہیں. اولئک ہم الصادقون, یہ سچے ہیں. اور ادھر سے اللہ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین, آپ سچوں کے ساتھ رہو. بس ہر دور میں سچے اگر آپ نے پرکھنے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت کے مطابق ساتھ ساتھ دہرائی بھی ہوتی جائے. چونکہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے, میں فارغ آدمی ہوں, تو آپ کی جگہ میں ہی دہرا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 177 میں سچوں کا معیار بیان کیا گیا ہے. تکرار, یہ پہلے بیان ہو چکا ہے, صرف اس کو دہرا رہے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. سورہ مبارکہ بقرہ آیا 177, سچے کون ہیں, صادق کون ہیں. ہم خود اگر صادق بننا چاہیں, پسند کریں, شوق ہو, تو سورہ بقرہ کی آیا 177 کو اپنے موبائل میں رکھ لیں ترجمے کے ساتھ, روز دیکھیں اس کو کہ سچا بننے کے لیے پروسیجر قرآن کا کیا ہے, کس ضابطے کے تحت انسان سچا کہلاتا ہے اللہ کے نزدیک. ویسے تو ہم اپنے گھروں میں, اپنے فیملی میں, اپنے قوم میں تو بہت سچے ہیں, لیکن اللہ جس سچائی کو مانے وہ درست ہے, وہ اصل سچائی ہے. اور وہ یہ ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کر کے بیٹھو, مغرب کو منہ کر کے بیٹھو. یہ جو خود ساختہ آداب اور اعمال اور رسومات ہیں, یہ بر نہیں ہے. رسم اس چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں نے عقیدت کی بنیاد پر خود قائم کر لیا, اس کو رسم کہتے ہیں, رواج. اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا, رسول اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا, ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا. ہم نے خود مناسب جانا کہ یہ عقیدت ظاہر کرنے کے لیے میں یہ کام کروں تو بہتر عقیدت میری اظہار ہوگی, اس کو رسم کہتے ہیں. یہ جو کچھ ابھی ہوتا ہے خوشی کے موقع پہ, غمی کے موقع پہ, یہ رسومات ہیں, یہ احکامات نہیں ہیں, یہ دینی اعمال نہیں ہیں, رسومات ہیں یہ. اور قرآن انہی کو کہہ رہا ہے کہ یہ بر نہیں ہے. یہ مشرق مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جانا, یہ حلیہ بنا لینا, وہ حلیہ بنا لینا, اس طرح سے جانا, اس طرح سے جانا, ہم نے خوشی غمی دونوں کے لیے اس طرح کے بر بہت سارے قائم کیے ہوئے ہیں. قرآن فرماتا ہے یہ بر نہیں ہے. بر کیا ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ. اب بر کی قرآنی ڈیفینیشن, قرآنی پروسیجر, قرآنی ضابطہ بر کا اور سچائی کا بیان ہو رہا ہے. جو اللہ پر ایمان لایا, والیوم الآخر آخرت پر ایمان لایا, والملائکہ ملائکہ پر ایمان لایا, والکتاب والکتاب اور کتب پر, اللہ کی نازل کردہ کتب پر ایمان لایا, والنبیین اور انبیاء پر ایمان لایا, وآت المال علی حبہ اور اپنی ضرورت کے باوجود جس نے مال دیا ذوی القربیٰ اقربا کو, اپنے نادار ضرورت مند قرابت داروں کو, والیتاما یتیموں کو, والمساکین مساکین کو, وابن السفیل وابن السبیل اور ضرورت مند مسافروں کو, والسائلین اور اسی طرح جو آپ سے مدد مانگتے ہیں, وفر رقاب غلام قیدی ان کو چھڑانے کے لیے, واقام الصلاۃ وآتا الزکاۃ جس نے اقامت الصلاۃ کیا اور ایتاء زکات کیا, والموفون بعہدہم جس نے عہد کیا اور عہد کو وفا کیا, اذا احدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس جس نے سختیوں میں, مشکلات میں, مصائب میں, جنگ میں, تلخیوں میں استقامت دکھائی, اولئک الذین صدقوا یہ سچے ہیں. اپنے عہد میں سچے ڈھونڈنے ہیں تو یہ ایک معیار ہے سچائی کا. دیکھو کس کے اندر پایا جاتا ہے, جس کے اندر یہ ساری صفات ہے وہ سچا ہے. جو قسمیں کھاتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں وہ سچا نہیں ہے, جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں وہ سچا ہے. پھر اس کے بعد آگے سورہ احزاب میں ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور اس میں ہے کہ سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ اور عہد پورا کیا ہے, جس نے عہد نہیں کیا یا عہد کیا ہے پورا نہیں کیا، یہ سچا نہیں ہے، یا عہد کر کے بدل ڈالا، اس نے تبدیل ہو گیا ہے، اب اپنے عہد پر نہیں، اب کسی اور عہد پر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ اور تیسری آیا سورہ مبارکہ حجرات کی آیا 15 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور شک نہیں کیا، جہاد کیا مال اور جان کا اللہ کی راہ میں، یہ اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے، سفر دنیا کا ان کے ساتھ کرنا ہے، معاملات دنیا ان کے ساتھ آپ نے چلانے ہیں، آگے مفادات نہیں، صداقت کو آپ نے معیار قرار دینا ہے۔ ممکن ہے آپ اگر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ کو وہ نفع فائدہ منفعت سود نہ ملے جو دوسروں کے ساتھ مفاد پرستوں کے ساتھ ملتا ہے، لیکن صادقین کے ساتھ رہنا یہ مومن کے لیے متعین ہے۔ کہ اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے کون ہیں؟ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ سچے جن لوگوں نے سچ اپنا عہد سچ کر دکھایا ہے اور اس کا عملی ثبوت دیا ہے، یہ آپ کے ساتھی ہیں، یا یہ آپ کے سچے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ سورہ مبارکہ حشر آیا 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کا معیار اور تکمیل کر دیا ہے، سورہ بقرہ سے شروع کیا معیار بنانا اور سورہ حشر پہ جا کر مکمل کر دیا ہے، اور وہ سورہ حشر کی آیا 8 ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ اولئک ہم الصادقون۔ قرآن کے سچے، قرآن کے صادقین وہ ہیں، وہ مہاجرین فقراء جن کا مال و منال دشمنوں نے چھین لیا ہے اور انہیں اپنے گھر بار سے نکال دیا ہے، ہجرت کر کے بے دخل کر دیا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھر سے، اپنی سرزمینوں سے بے دخل کر کے نکال دیا گیا ہے، و اموالہم، اور ان کے اموال بھی ان سے چھین لیے گئے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور انہوں نے یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا، مال و منال بھی چھوڑ دیا، مہاجرین نے اپنی ساری نجی زندگی جتنی بنائی تھی وہ ساری ترک کر دی، اور دشمنوں نے ان سے چھین لی، اور یہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں، کیونکہ انہوں نے فقط فضل الہی و رضوان الہی کی خاطر یہ قربانی دی، یہ سختی برداشت کی، تاکہ اللہ کی رضا اور اللہ کی رضوان و اللہ کا فضل انہیں شامل حال ہو۔ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنے کھیت کھلیان اور باغات قربان کر دیے، اپنی اولاد قربان کر دی، اور اللہ کی رضا و رضوان کے لیے، اور درعین حال کے خود اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا ہے، اللہ اور رسول کے ناصر ہیں، پھر بھی مدد کرنے والے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت ترک نہیں کی، بہانہ فقر کو، للفقراء المہاجرین، وہ فقیر مہاجر جنہیں اپنے دیار و وطن سے نکال دیا گیا ہے، مال و منال ان سے چھین لیے گئے ہیں، بچے اولاد ان سے چھین لی گئی ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے یہ سب قربان کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نصرت ترک نہیں کی، پھر بھی فقر کی حالت میں، ہجرت کی حالت میں، ناداری کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، ضرورت کی حالت میں، ینصرون اللہ و رسولہ اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں، صادق یہ ہیں، قرآن کے نزدیک یہ سچے لوگ ہیں۔ اب اس کے لیے آپ تاریخ میں بھی زیادہ، ہم چاہتے ہیں تاریخی کرداروں پر ہی بحث ہو، مذمت کرنی ہے تو بھی گزرے ہوئے لوگوں کی، تعریف کرنی ہے تو بھی گزرے ہوئے لوگوں کی، موجودہ اپنی نسل کو اور اپنے آپ کو نہیں چھیڑتے ہم۔ ایک کام جو ہم سب کو کریں اور قرآن کرواتا ہے ہم سے، اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ ہدایت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ توفیق نصیب ہو جائے اپنے گریبان میں جھانکنے کی، گریبان میں جھانکنا محاورہ ہے اردو میں، یعنی اپنے عیب، اپنی کمزوریاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی مشکلات، اپنے حالات کا جائزہ لینا اور یہ دیکھنا کہ میں نے فرائض کتنے انجام دیے، کتنے نہیں دیے، میں نے فرائض یا ذمہ داریاں کتنی نبھائیں، کتنی چھوڑ دیں، جو میرے ذمے تھا وہ کیا ہوا۔ یہ فرصت ہمیں نہیں ملتی اور ہم جرت بھی نہیں رکھتے، یہ دلیر بندے یہ کام کرتے ہیں، اپنے گریبان میں ہر آدمی نہیں جھانکتا، سب دوسروں کا گریبان چاک کرتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، چاک نہ کریں اپنا گریبان نہ دوسرے کا، لیکن جھانکیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے مسائل میں غور کریں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اپنے عہد دیکھیں، وفا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ ایک یہ کام کریں ہم، اپنا محاسبہ کریں ہم، یہ ہدایت کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا زمانہ، اپنا عہد، اپنے زمانے کے لوگ، قرآن کی ہدایت کے اصول یہاں تلاش کریں، وہ طبقات یہاں تلاش کریں۔ تاریخ میں اگر ہمیں مل بھی جائیں ایسے کردار جو قرآن مثلا تاریخ میں سچے مل بھی جائیں، تو چونکہ آج نہیں ہیں وہ، ہم علمی طور پر تو سمجھ گئے کہ فلاں فلاں سچا تھا تاریخ میں اور یہ لوگ جھوٹے تھے تاریخ میں، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ سچے اہم مہم ہیں جو آج موجود ہیں، اور وہ جھوٹے جو آج موجود ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، ان کو تشخیص دیں قرآن کی مدد سے، قرآن کے ضابطوں کے مطابق، کہ میں جہاں زندگی گزار رہا ہوں میرے ارد گرد اور میرے ملک و قوم میں یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، لیکن معیار قرآنی رکھنا ہے، اپنی ذات نہیں رکھنی۔ جو آپ کی تعریف کرتا ہے وہ سچا ہے، جو آپ کی مذمت کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، یہ نہیں، بلکہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی نجی زندگیاں قربان کر دیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نصرت نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ابھی میں ایک مصداق آج کے زمانے کا عرض کروں گا دوسرے خطبہ میں انشاءاللہ، وہاں سچوں کو ڈھونڈیں، اور پھر جو قرآن کا حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے مل جائیں اور سچوں کے ساتھ ہم مل جائیں تو ہم بھی صداقت کی راہ پر چل پڑے ہیں، ہمیں بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت کا رجحان خلق کر دیا ہے، پیدا کر دیا ہے، اور سچائی کا راستہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو جب راستہ سچوں کا مل جائے گا، سچائی کا انجام بھی سچوں والا ہی ہوگا اور سچوں کے ساتھ ہوگا، محشر میں بھی سچوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ورنہ یہ قانون ہے اللہ کا کہ جس کے ساتھ دنیا گزاری ہے آخرت اسی کے ساتھ ہے، یہ مسلم ہے، اس کو مانیں یا نہ مانیں آپ، چونکہ ہم عموماً ایسے تلخیاں نہیں مانتے، ہمارے نہ ماننے سے فرق نتائج میں نہیں پڑتا۔ ابھی گرمی ہے آپ نہ مانیں تو کوئی فرق آپ کے نہ ماننے سے گرمی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی مہنگائی ہے آپ نہ مانیں مہنگائی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حقائق ہیں وہ ہیں، ہم مانیں تو ہمارا فائدہ ہے، نہ مانیں تو حقائق بدلتے نہیں ہیں ہمارے نہ ماننے سے، اس لیے اپنے نہ ماننے کو ڈھال نہ بنایا کریں، جو حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیں، ہم مان جائیں یہ حقیقت ہے، آج کے زمانے کی یہ حقیقت ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے سب کو پتہ ہے کس کے ساتھ گزر رہی ہے، آخرت اسی کے ساتھ ہے آپ کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام حسین علیہ السلام نے اس کی تشریح کی جب سفر کربلا میں ایک ملاقاتی نے امام سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو امام نے فرمایا کہ امام زندگی میں جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، دو قسم کے امام ہیں، امام ہدایت و امام نار، جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے اسی کے ساتھ بلائے اور اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہمیں پتہ ہے بخوبی اپنا بھی اور دوسروں کا بھی کہ کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کن جماعتوں کے ساتھ، کن قبائل کے ساتھ، کن افراد کے ساتھ، کن طبقات کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ہم۔ ہم نہ مانیں تو بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مان لیں تو بہتر ہے کہ فیصلہ کر لیں گے، ساتھ بدل دیں گے، تبدیلی لے آئیں گے اپنی زندگی کے اندر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، صداقت والوں کے ساتھ رہو، اور یہ تمہارا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تدبیر عملی یہ ہے کہ زندگی سچوں کے ساتھ گزارو، زندگی جھوٹوں کے ساتھ گزرے، ظالمین کے ساتھ گزرے، فاسقین کے ساتھ گزرے، اور پھر ہم مجلس میں، مسجد میں آ کر کہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں اور سچے معصومین ہیں، تو اس سے آپ کا ساتھ ثابت نہیں ہوتا، چونکہ آپ عملی زندگی سچوں کے ساتھ نہیں گزار رہے، ان کے نہج پر اور ان کے طریقے پر نہیں گزار رہے، اس لیے سچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جب سچوں کے ساتھ نہیں ہے، تقویٰ بھی نہیں ہے، غیر محفوظ زندگی ہے، اور غیر محفوظ زندگی یقیناً ہلاکت کی زندگی ہے، تباہی کی زندگی ہے، بربادی کی زندگی ہے۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاصر زمانے کا حال، تقویٰ کے بغیر انسانیت گر کے پست ہو کے کہاں جا پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام مومنین و مسلمین و تمام خواتین و مرد سب کو پروردگار توفیق تقویٰ عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں سچوں کی پہچان فرمائے، عطا فرمائے، اور سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ زہرا سیدت نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبتی الرحمہ، وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوى اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوى۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی ہدایت اور انسانی حفاظت کی تدبیر ہے۔ تقوی کے دائرہ میں انسان انسان ہے، تقوی سے باہر انسان انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ اور شیطان بن جاتا ہے. موجودہ دور اور موجودہ دور کے انسان نما درندے بھیڑیے شیاطین اس بات کی گواہی ہے، قرآن کے اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ تقوی کے بغیر انسان مسخ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر انسانیت مر جاتی ہے، اور آج کا دور اور آج کی نسل اس بات کی گواہ ہے. ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، قومیں اور امتیں، تمام قوم اس وقت کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب مسخ ہوئے، یا جتنے تھے سارے ڈوب گئے. طوفان نوح جب آیا تو جتنے اہل عرض تھے وہ سارے مسخ ہو چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نابود کر کے پھر نئے سرے سے انسانی نئی نسل پیدا کی. لیکن نئی انسانی نسل بھی حضرت نوح کے بعد بھی کئی دفعہ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر عذاب کا شکار ہوئے، مسخ ہوئے، خنزیر بنے، بندر بنے، جانور بنے، اور بہت ساری اور شکلیں انہوں نے اختیار کی ہیں. اور کئی ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسخ نہیں کیا بلکہ صفائے ہستی سے ہی محو کر دیا، مٹا دیا ہے. موجودہ نسل ان تمام سابقہ نسلوں سے بدتر و بڑھ کر مسخ بھی ہو گئی ہے اور درندہ بھی بن گئی ہے، وحشی بھی ہے، اپنے عذاب کا انتظار کر رہی ہے. دراصل عذاب الہی اس کی کمین میں موجود ہے جو ان کی حالت ہے. اس کے بہت سارے شواہد ہیں، یہ خود ایک اہم موضوع ہے، لیکن سب سے نمایاں ثبوت و دلیل اس بات کی کہ موجودہ انسانی نسل تقوی کے بغیر انسانیت کھو بیٹھی ہے، یہ غزہ کا المیہ ہے، غزہ کا امتحان ہے، غزہ کی کسوٹی ہے. اس نے انسانیت کے چہرے سے نقاب اتار دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ انسانی معاشرہ نہیں ہے، اسے انسانی معاشرہ نہ سمجھیں آپ. جو ظلم ہو رہا ہے سب ہی آگاہ ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے غافل بھی ہیں، اسے اس پر آنکھیں بند بھی کی ہوئی ہیں، جانتے سب ہیں کیا ہو رہا ہے، روزانہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ لمحہ لمحہ کی خبر پہنچتی ہے، پل پل کی خبر پہنچتی ہے. صبح جب غزہ میں صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، صبح سے ظہر کے درمیان کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، ظہر سے غروب تک کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، اور پھر رات سے صبح تک کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. یہ لمحہ لمحہ کی خبر، فرد فرد بھی اور ایک ایک بچے کی خبر ساری دنیا کو پہنچ رہی ہے، اور ساری دنیا یہ خبریں سن کے لے کے دریافت کر کے پھر بھی غافل ہیں، اور اس بابت کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی احساس ذمہ داری اور احساس وظیفہ نہیں ہے. یہی علامت ہے کہ انسان نہیں ہے. یہ اگر انسان ہوتے تو یقیناً کوئی عکس العمل دکھاتے، کوئی انسانی رد عمل دکھاتے. البتہ میں نہیں کہتا کہ کوئی انسان نہیں ہے، ہیں انسان ہیں. اس وقت آپ بہت سارے مغربی دنیا میں بالخصوص جو جاندار آواز اٹھاتے ہیں، جو اپنے انسانی فطرت کا ثبوت دیتے ہیں، ہر چند بظاہر کلمہ گو نہیں ہیں لیکن انسانیت کا ثبوت دے رہے ہیں، مختلف طبقات ہیں، سنگر ہیں، وہ عام لوگ ہیں، یہ سب باری باری اپنی اپنی حد تک، بلکہ اب معاملے کو آگے لے گئے ہیں، حساسیت تک لے گئے ہیں، اتنا کہ ظالمین و ستمگروں نے اب سنجیدہ سوچنا شروع کیا ہے کہ یہ ظلم ہمیں روکنا پڑے گا. جہاں تک پہنچا دیا ہے، اور اس ظلم نے جو احساس پیدا کیا ہے بعض لوگوں کے اندر، اس سے گھبرا گئے ہیں، اس سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، اب باتیں کرنا شروع کی ہیں کہ ہم اس ظلم کو روکیں، جیسے تیسے ہو سکتا ہے اس کو روکیں ہم. لیکن سب سے افسوسناک حالت کلمہ گو لوگوں کی ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور رسول اللہ کی امت اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی حالت سب سے زیادہ افسوسناک ہے. یہ مسخ ہونے میں سب سے زیادہ بدتر حالت ان کی ہے. جیسے لاشیں کئی دن تک دھوپ میں پڑی رہیں تو گل سڑ جاتی ہیں، کچھ زیادہ اور کچھ کم، ان کی لاشیں زیادہ گل سڑ گئی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں. غزہ نے ثابت کر دیا کہ اسلام کی الف بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے، جو خاموش ہیں، تماشائی ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بدلے میں آپ دیکھیں یمن کو، جیسا سورہ حشر کی آیا 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن نصرت رسول اللہ سے دستبردار نہیں ہوئے، سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ اولئک ہم الصادقون. فقیر ہیں، جنگ زدہ ہیں، اجڑے ہوئے ہیں، تباہ کر دیا ہے انہی درندہ مسلمانوں نے، بن سلمان اور بن سلمان کے اتحادیوں نے، کلمہ گوہوں نے، مصر نے، امارات نے، سعودیہ نے، آل سعود نے اور باقی ان کے اتحادی ممالک نے، سب نے مل کر یمن کا چپا چپا نابود کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. ان کے بندرگاہیں تباہ، ان کے ایئرپورٹ تباہ، ان کی ہر چیز ویران و برباد ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اپنا سب کچھ لٹا کے فقراء مہاجرین ہیں، بے دیار و وطن ہیں، چونکہ گھر بار سارا ویران ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اور رسول کی مدد کے لیے میدان میں ہیں. واحد جمعیت جو اس وقت مظلوموں کے ساتھ کھل کے میدان کے اندر ہے، اپنا تباہ ملک کے اندر پھر بھی مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہیں، یہ اہل یمن ہیں. بہت عظیم کردار ہے اہل یمن کا. اس وقت اگر ہم انسانیت کے ہی نظر آتی ہے تو وہ یمن میں ہے. یمن کی قیادت اور یمن کی جمعیت و یمن کے عوام، آج جمعہ ہے، آپ جا کے نیوز چیک کرنا، آج یمن میں فلسطین کے حق میں ہر جمعہ کو ملینز افراد سڑکوں پہ نکلتے ہیں. یہی غریب، ان کے تن بدن کے پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، جوتوں بھی اکثر نہیں ہوتے، ان کے ننگے پاؤں ہوتے ہیں، لیکن اہل فلسطین کے لیے ان کا دل جلتا ہے، درد ہے ان کے اندر، اور اپنا ملک خطرے میں ہے، خود بے دفاع ہیں لیکن مظلوم کا دفاع کرتے ہیں. اور اس وقت واحد جگہ جہاں سے اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ یمن ہے. یمن کے فقراء مہاجرین، قرآن فرماتے اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی روش پر چلو، ان کی ڈگر پر چلو. آپ اگر ان کے ساتھ نہیں چلو گے تو ظالموں کے ساتھ ہو آپ، جھوٹوں کے ساتھ ہو آپ، شیطانوں کے ساتھ ہو آپ، درندوں کے ساتھ ہو، اور خصوصاً اہل البیت علیہم السلام کا راستہ و مکتب، وہ تو بے تکلف ہے اس بارے میں. یہ حدیث اہل سنت کے معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں، حاکم نیشاپوری نے ذکر کی ہے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، انہوں نے اپنی مسند میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابوں میں ان کے روایات میں موجود ہے. شیعہ کتاب میں یہ روایت نہیں ہے، چونکہ سنی سند ہے اور عموماً شیعہ سنی ایک دوسرے کے روایات اپنی کتابوں میں نقل نہیں کرتے. اب بے شک شیعہ سند کے لحاظ سے ممکن ہے ان کو اس میں مسئلہ ہو کہ اس میں فلاں راوی ہے فلاں راوی ہے اور وہ راوی ہمیں قبول نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مضمون کو دیکھیں، دلالت کو دیکھیں، مطلب کو دیکھیں، اس روایت کا مطلب عین قرآن کے مطابق ہے، اور اہل البیت علیہ السلام نے حدیث پرکھنے کا معیار یہ بیان فرمایا ہے کہ حدیث جب تک آپ کو پہنچے روایت، تو پہلا کام یہ کہ اسے قرآن پر پیش کرو، متعارض ہو یا غیر متعارض ہو. بعض علماء نے اس میں شرط لگا دی ہے کہ اگر متعارض حدیث ہے تو اس کو آپ قرآن پر پیش کرو، لیکن اگر متعارض نہیں ہے تو پھر قرآن پہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محققین نے ثابت کیا ہے کہ متعارض ہو یا نہ ہو، حدیث، ہر حدیث قرآن پر پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن بنیاد ہے. ابھی ایک روش علماء میں یہ رائج ہو چکی ہے کہ حدیث کو قرآن کے برابر قرار دیتے ہیں. بہت سارے علماء قلبی طور پر اس چیز کے وہ کہیں، غیر شعوری طور پر، کہ حدیث اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث کو قرآن کا برابر قرار دیا. اور ایسے بھی بعض علماء ہیں، سب نہیں، جو حدیث کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت چھوڑ سکتے ہو لیکن حدیث نہیں چھوڑ سکتے ہو. اگر قرآن و حدیث میں آپس میں کہیں اختلاف ہو جائے تو قرآن چھوڑ دو، حدیث پکڑ لو آپ. ان کے دلائل بھی مزیدار ہیں سننے کے، ہیں وہ کسی اور وقت میں سنوں گا. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہ السلام کا مسلم طریقہ ہے، وہ قرآن ہے، کہ قرآن پر ہر چیز آپ نے پیش کرنی ہے، خصوصاً اہل البیت علیہ السلام. کہ جب آئمہ سے پوچھا جاتا کہ آپ سے مروی حدیثیں جب ہمیں ملنے تو ہم کیا کریں، تو امام نے فرمایا ان کے قرآن پر پیش کرو. یہ مطلب، اب یہ روایت سندن جو بھی ہو، شیعہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن دلالت و مضمون اور متن کے لحاظ سے یہ عین قرآن کے مطابق ہے. یہ حدیث عرض کیا کہ مختلف اہل سنت منابع کے اندر موجود ہے. سب سے معتبر کتاب جس میں یہ موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے یہ، اور مستدرک میں بھی اور باقی بھی منابع میں ہے. اس حدیث کے مطابق ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیت امتی تحابو تقول له تحابو. بھلے پوری حدیث انہوں نے ضبط نہیں کی، کاٹ دیے بیچ میں سے. تحابو من الظالم انتقول له انک ظالم فقد تودع منهم. جب آپ دیکھو کہ میری امت کو، میری امت پہ ایسا وقت آ جائے اور آپ میری امت کو دیکھو کہ یہ ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، ڈرتے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کھلا ظلم ہو رہا ہے، اور میری امت ظالم کو ظالم نہیں مان رہی، ظالم کو ظالم نہیں کہہ رہی. اذا رأیت امتی، جب تم دیکھو میری امت کی یہ حالت، تحابو من الظالم، کہ ظالم سے ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، گھبرا جائیں، ان تقول لہ انک ظالم، یعنی ظالم کو ظالم نہ کہہ سکے، ظالم کو نوبل انعام دلوائے، ظالم سے معاہدے کرے، ظالم کے ساتھ روابط قائم کرے، ظالم کو ظالم نہ کہے، فقط تودع منہم، اس سے ودا ہو جائے گا، اللہ اس سے ودا کر دے گا، اللہ اسے سب کچھ اٹھا دے گا. ایسی میری امت رسول اللہ، وہ امت، وہ قوم، وہ نسل جو ظالم سے ڈر کر، کترا کر، دب کر، ظالم کو ظالم نہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری برکات، خیرات اور تمام توفیقات اس امت سے اٹھا لے گا، اس امت کو اپنے حال پر اور ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، ظالموں کے حوالے کر دے گا. اور یہ مضمون اور روایات کے اندر بھی ہے، اہل البیت علیہ السلام سے مروی۔ اہل البیت کا فرمانا یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کے مقابلے میں انسانوں کا سہارا لیتا ہے، ناس کا سہارا لیتا ہے، تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، انہی انسانوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ جمہور جتنے بھی ہیں، جمہوری جو لوگوں کو اعتماد کرتے ہیں، لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو جمہور کے حوالے کر دیتا ہے اور جمہور کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کی ولایت، ان کی ذمہ داری، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے خدا۔ جو ظالم کو ظالم نہیں کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کا فرمانا ہے، ظاہر حدیث قدسی میں ہے، کہ اللہ کا فرمانا ہے کہ میں انتقام لوں گا ظالم سے، شدید انتقام لوں گا، اور جو ظالم پہ خاموش ہے ظلم پہ اس سے بھی انتقام لوں گا، دونوں سے شدید انتقام لوں گا، اور دونوں کو نمونہ عبرت دنیا و آخرت میں بنا دوں گا۔ خب یہ مضمون حدیث کا یہ عین قرآن کے مطابق ہے، جو ظالم کو ظالم نہ کہے۔ قرآن کریم میں اب اٹھا کے پڑھیے گا آپ، آسان ہے آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے، آپ اپنے موبائل میں سرچ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وقت ظالم کو ظالم کہا ہے اور ظالم کی نشاندہی کی ہے، کتنی آیات کے اندر کہ یہ ظالم ہے، اور پھر رسول اللہ کو فرمایا یہ ظالم ہے، اور پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ لا ترکنوا الا الذین ظلموا، جو ظالم ہے ذرا برابر ان کی طرف رجحان اپنے اندر جھکاؤ پیدا مت کرو، اور جو ظالم ہے ان ظالموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ خدایا ہمیں ظالموں کے ساتھ نہیں اٹھانا۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو ہی ننگ و آر سمجھتا ہوں، کہ ظلم بھی ہو ظالم بھی ہو اور میں بھی زندہ ہوں، یہ ننگ ہے یہ زندگی۔ یہ اہل البیت علیہ السلام کا مکتب ہے، وہ مذہب ہے۔ خب اب ایسے میں عزیزان آپ دیکھیں، دنیا کا جائزہ لیں قرآن کے آئینے سے، قرآن کی نگاہ سے، کہ قرآن کریم ہمارے اس رویے کو اور مسلمانوں کے اور حکمرانوں کے اور علماء کے، اور یہ بڑے بڑے طبقات، پارسا ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں جید، لیکن ظلم کو ظالم کو ظالم نہیں کہتے، ظلم کے مقابلے میں خاموش ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تمہارے اندر سے میں اٹھا لوں گا اپنی تمام خیرات اٹھا لوں گا۔ ابھی ایک سوال ہے ذہنوں میں آتا ہے، بعض پوچھتے بھی ہیں، ہے سب کے ذہنوں میں ہے، لیکن بعض تعبدن اس کو احترامن نہیں پوچھتے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہے، چلے مسلمان ظلم نہیں روک رہے، بندگان ظلم نہیں روک رہے، باقی ممالک ظلم نہیں روک رہے، لیکن اللہ تو ہے، موجود ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اتنا ظلم جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اللہ کیوں نہیں روکتا یہ ظلم؟ یہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اور بعض اس سوال کو اپنی جہالت، اپنی گمراہی یا طغیانی قرار دے کر جھٹک دیتے ہیں کہ غلط سوال ہے، اور بعض اس سوال کو بنیاد دل میں رکھ لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سوال شبہ بن جاتا ہے اور ان کے ایمان کی کمزوری کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ اگر اللہ ہے تو کب اللہ مدد کرے گا مظلوموں کی؟ آج وقت ہے، آج سب مل کر غزہ کو ذبح کر رہے ہیں، تو کیوں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا یا ظالم کو سزا نہیں ملتی؟ عزیزان پہلے بھی یہ بات سامنے کی ہوئی ہے، لیکن سنی کم لوگوں نے ہے یا دماغ میں نہیں ہوگی جنہوں نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام کائنات بنائی ہے، نظام کے تحت، قوانین کے تحت، اور اسی طرح اس کائنات میں انسان بنایا ہے، انسان کے لیے نظام بنایا ہے، انسان کے لیے قوانین بنائے ہیں، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں سنت اللہ یا سنن اللہ کہا گیا ہے، یہ سنن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان قوانین کے تحت نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلانا ہے۔ کمشنری آفس نہیں ہے کہ آپ آج دھرنا دیں تو اللہ آپ کے دھرنے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر لے، آپ کے جلوس کو دیکھ کر فیصلہ کر لے، آپ کے کوئی حالت کو دیکھ کر فوراً اللہ فیصلہ کر لے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ انجام دینا ہے، اور وہ نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل نیچرل اور طبیعی نظام ہے، اسباب کا نظام ہے، نتائج کا نظام ہے، جیسے اسباب ہوں گے ویسے ان کے نتائج ہوں گے، اور انسان کا اختیار و ارادہ اس کے اندر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ظلم کرے گا تو اللہ ظالم کی گرفت کرے گا، لیکن یوں نہیں کہ فقط آج ہماری یہ توقع ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل میں بھی نیتن یہو یہ صفاق ظلم کر رہے تو اس ایک پر عذاب نازل ہو جائے، اور ٹرمپ اگر ظلم کر رہے تو یہ ایک فرد ظالم ہو جائے اس پر نازل ہو جائے، نہ، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ کی تجاویز اللہ کو قبول نہیں ہے، اور آپ کی تجاویز کے نتیجے میں اللہ نے اپنا نظام تبدیل نہیں کرنا ہے۔ ظلم جب شروع ہوتا ہے اور ظلم کے ارد گرد جو ماحول بنتا ہے اس کے اپنے ایک تدریجی آثار پیدا ہوتے ہیں، اور وہی آثار آگے بڑھ کر اس ظلم کے اور ظالم کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو، یا اس روایت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب میری امت پر یہ وقت آ جائے کہ یہ ظالم کو ظالم نہ کہہ سکیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیرات، اسباب، توفیقات، امداد، مدد میری امت سے، رسول اللہ کی امت سے اللہ اٹھا لے گا۔ تو سزا تو شروع ہو گئی ہے، آغاز ہو گئی ہے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے اس وقت؟ پوری مسلمان دنیا کا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کم از کم، جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ اپنے گریبان میں جھانکنا سیکھیں، دوسروں کے گریبان چاک کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، کیا ایسا ہو نہیں گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر سے، اس کے اندر جو روایت کے الفاظ ہیں تبدع انہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ودا کر جائے گا، اپنی تمام وسائل اسباب اس امت سے اٹھا لے گا اور اسے انہی کے حوالے کر دے گا جن کا انہوں نے سہارا لیا، یعنی ظالمین کے حوالے کر دے گا۔ کیا آج آپ اپنے ملک کو دیکھو، یہ ظالمین کے سپرد ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ٹرمپ کے حوالے ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ٹرمپ کے رحم و کرم پہ ہو گیا یا نہیں ہوا؟ آپ کو انڈیا سے ٹرمپ نے بچانا ہے، اسرائیل سے ٹرمپ نے بچانا ہے، معیشت ٹرمپ نے ٹھیک کرنی ہے، ہو گیا نا؟ یہ رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا، جب میری امت ظالم کو ظالم نہیں کہے گی میں اپنی توفیقات اور اپنی نصرت اور امداد اسے اٹھا لوں گا، پھر وہ ظالم کے سپرد ہو جائے گی۔ اب ظالم اس کو کہاں پٹختا ہے جا کر؟ تاریخ میں بھی ہے کہ جب امت رسول اللہ نے ظالموں کا سہارا لیا اور ظالموں کے حوالے اپنا نظام کیا، پھر انہیں کیا نتیجہ نکلا؟ لیکن یمن نے ظالم کو ظالم کہا ہے، ایران نے ظالم کو ظالم کہا ہے، لبنان نے، حزب اللہ نے ظالم کو ظالم کہا ہے، لبنان نے نہیں، اور اسی طرح حماس نے ظالم کو ظالم کہا ہے، اور اسی طرح آج مغربی دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں، ایسے ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں جنہیں یہ مسلمان نام نہاد، یہ خال مسلمانوں والی حلیہ بنائے ہوئے دھوکہ باز، یہ جنہیں سمجھتے ہیں یہ جہنمی ہیں، وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ جو ظالم کو ظالم کہے گا اور ظالم کو ظالم سمجھے گا اور ظالم کے مقابلے میں قیام کرے گا، اللہ نے اس کو اپنے وسائل، اپنی امداد، اپنے وعدے اس کو دیے ہیں خداوند تعالیٰ نے۔ لیکن یہ جو نہیں ظالم کو ظالم کہتے، ان کا حساب بھی تو چکتا کرنا ہے اللہ نے، ان کا حساب بھی چکانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مدد و تائید حاصل ہو رہی ہے، اللہ ظالموں کے سپرد کر دیا ہے، اپنے آپ کو نجات دو، غزہ نہیں بچا سکتے ہو نہ بچاؤ، فلسطین و اقصی نہیں بچا سکتے ہو نہ بچاؤ، اپنا ملک اور اپنی قوم کو ٹرمپ سے بچاؤ، ظالموں سے بچاؤ، ستمگروں سے بچاؤ۔ ظالم صرف مودی نہیں ہے کہ مودی کے ظلم سے بچنے کے لیے بڑے ظالم کی پناہ جا کر لے لو، یہی ہے کہ جب ظالم کو ظالم نہیں کہو گے تو اللہ اپنی توفیقات آپ سے واپس لے لے گا اور آپ کو ظالموں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن جنہوں نے ظالم کو ظالم کہا ہے، سختیوں میں کہا ہے، مشکلات میں کہا ہے، ذرا و باسا میں کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کو، ان مستضعفین کو، اور وہ وعدہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرے گا، اور اسی عہد میں، اسی زمانے میں پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارا تمام مظلوموں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں اور ساتھیوں کو، ظلم کے ساتھیوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ یہ جو ظلم کے حامی ہیں مسلمانوں کے اندر، حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، تمام طبقات جو ظلم پہ خاموش ہیں، پروردگارا ان کے شر سے، ان کے منحوس سائے سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ مظلومین غزہ کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کی مدد فرما، مظلومین شام و لبنان کی مدد فرما، پروردگارا مجاہدین یمن کو کامیابی و غلبہ عطا فرما، مجاہدین حزب اللہ و حماس کو کامیابی عطا فرما، مجاہدین ایران کو کامیابی عطا فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ ان بے رحم حکمرانوں سے ملت پاکستان کو نجات عطا فرما، ملت پاکستان، ملت اسلامیہ کو شعور و بیداری عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔